الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله رب العزة کی حمد و ثناء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد، قبر کے متعلق جو شریعت نے احوال بیان کیے ہیں، اور قبر کے آداب اور قبر کی نعمتیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص پر قائم ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کا وقت بالکل اچانک آئے گا. اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ نہیں کیا. ان دو حقیقتوں کے بعد اللہ رب العزت نے انسان سے جو چیز طلب کی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم پر جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، میری اطاعت کی حالت میں آئے. تو گویا موت سب پر آنی ہے، اچانک آنی ہے، اور حکم یہ ہے کہ موت کے وقت تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے. جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، کہ پتہ نہیں یہ وقت کب آ جائے جس کا اچانک آنا مسلم ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا عصلہ، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عسل بنا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا وما عصلہ، کہ عسل بنانے کا کیا معنی؟ عسل شہد کو بولتے ہیں، کہ عسل بنانے کا کیا معنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالی اسے کسی عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو. یہ شخص یہ نیکی کرتے کرتے میرے پاس آئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص جو عمل کرتے کرتے اللہ تک پہنچے گا قیامت تک وہ اسی عمل میں شمار ہوگا، اسے اسی عمل کی جزا ملے گی. اگر وہ عمل نیک ہے تو نیک جزا ملے گی، اگر وہ عمل برا ہے تو بری جزا ملے گی. جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں سفر حج میں ایک شخص احرام کی حالت میں اپنے گھوڑے سے گر کے شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کفنوہ فی ثوبیہ، اسے اس کے احرام میں کفن دے دو. ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، کیونکہ یہ حاجی ہے محرم ہے. ولا تحنثوہ، خوشبو نہ لگانا، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. یہ قیامت تک حج میں لکھا جائے گا، شمار ہوگا، اور یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ عمل صالح اور استقامت کی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ تلخ حقیقت جو موت ہے، یہ پتہ نہیں کب اللہ کے امر سے اپنے پنجے ہمارے سینے میں گاڑ دے اور اصل حیات تو آخرت کی حیات ہے. اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. اپنے ذہن میں یہ بات رکھے، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، کہ جب تم قبرستان کی طرف جنازہ لے کر جاؤ تو یہ سوچتے ہوئے جاؤ کہ اس کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، تمہاری باری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، كنت نهيتكم من زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ یہ قبریں دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے، تمہیں آخرت یاد آئے. یہ ٹھیک ہے کہ پہلے روکا، کیونکہ قوموں کا زیادہ تر شرک قبروں کے تعلق سے ہے، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں. ایسی ایسی قبریں بن چکی ہیں جن کا لوگ طواف کرتے ہیں. شریعت کے ہر امر کی مخالفت کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے قبریں پختہ نہ بناؤ، پختہ بناتے ہیں. شریعت کہتی ہے قبروں پر کچھ نہ لکھو، قبروں پر لکھنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا. اور آپ قبرستان کا منظر دیکھیں، قبروں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. شریعت کہتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اور قبروں پر کھڑے ہو کر صرف صاحب قبر کے لیے دعا کرو، اور یہ کھڑے ہو کر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں. کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کا سوال کر رہا ہے. شریعت کہتی ہے قبریں اونچی نہ بناؤ، قبریں اونچی بن رہی، ایک ایک امر کی مخالفت ہو رہی. لیکن اب صحابہ کرام نے نقطہ توحید کو سمجھ لیا تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، تمہاری توجہ آخرت کی طرف ہو. یہ دنیا کے ہنگامے اور یہ دنیا کی دولتوں کی یلغار جو دلوں کو غافل کر دیتی ہے، زیارت قبور سے یہ بت ٹوٹے اور تمہاری توجہ آخرت کی طرف بن جائے. کیونکہ یہ مرنے کے بعد کے جو حقائق ہیں، یہ بڑے ہولناک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں, تم رونے بیٹھ جاؤ. وما باجعتم نساءکم ولا فرشکم, اور اپنے بستروں کی نیندیں بھول جاؤ, بستروں کی لذتیں بھول جاؤ. ولا خرجتم الى السعودات تجأرون الى اللہ, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروباروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور بیٹھ کر رونے لگو, گڑگڑانے لگو. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب الخبر. میں نے کئی بار یہ کوشش کی, ارادہ کیا کہ دعا کروں اللہ تم کو تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے, لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی, کیونکہ اگر تم نے تھوڑا سا عذاب قبر سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, کوئی قبرستان نہیں جائے گا. اندازہ کیجئے کیسے تلخ حقائق ہیں, کتنی خطرناک گھاٹی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے, اگر وہ انسان سیاہ کار ہے, برائیاں کرنے والا ہے, تو روح نکلتے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے, دنیا کی ساری تکلیفیں جمع کر لی جائیں تو اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حالانکہ بڑے بڑے عذاب ہیں, بڑی بڑی بیماریاں ہیں, بڑی بڑی تکلیفیں ہیں, لیکن یہ سب اکٹھی کر لی جائیں تو اس تکلیف کے سامنے ہیٹ ہیں. جو تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی روح نکلتی. کیوں نہ ہم اس گھاٹی کی استعداد پیدا کریں, اس کے لیے تیاری کریں. اور وہ دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں رچ بس چکی ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں, دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو. اور اصل تمام تر توجہات مرنے کے بعد پر مرکوز ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سوچ غلط ہوگی اگر ہم کہیں کہ عذاب قبر تو بڑے بڑے گناہوں پر ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. فرمایا کہ انہما لیعذبان, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ ایک غیب کی خبر ہے, اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ ان قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو واعظ کر سکیں, انہیں بتا سکیں کہ ان قبروں میں عذاب کیوں ہو رہا ہے, تاکہ ان کے دل نرم ہو, برار تقویٰ پیدا ہو. فرمایا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی کیا فرمایا, وما یعذبان فی کبیر, ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ بھی نہیں, گناہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے, یعنی گناہ تو کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا بہت ہی آسان تھا, انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالی نے عذاب قبر میں پکڑ لیا. جب صحابہ نے پوچھا گناہ کیا تھے, فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا, اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا,
زبان سے اول فول بکتا رہتا تھا، کسی کا نمیمہ، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان ترازی، یہ اس کا معمول تھا. حالانکہ اپنی زبان ہے، کنٹرول کر سکتا تھا، زبان پہ کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے. لیکن یہ زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، اللہ نے پکڑ لیا. یہ سمجھتا تھا کہ میری بے شمار نیکیاں ہیں، یہ شاید غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اپنا حق سمجھتا تھا. تو میں تو بڑے بڑے صدقات دیتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد گزار ہوں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زبان کے غلط استعمال کی بنا پر قبر میں پکڑ لی. غور کریں کتنی خطرناک گھاٹی، کتنا خطرناک عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، فرشتے اس پر اتنے بھاری ہتھوڑے برساتے ہیں کہ ایک ضرب اگر کسی پہاڑ پہ پڑ جائے تو مٹی ہو جائے. اس عذاب کی کیفیت پر غور کرو کہ 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں جو اسے ڈستے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، جن کے زہر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک قطرہ اگر زمین پر گرا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت، سارے باغات کڑوے ہو جائیں. قیامت تک وہ زمین فصل پیدا کرنے کی قوت سے محروم ہو جائے. اتنا خطرناک تھا. اور کیوں ہو رہا ہے؟ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، چغلیاں کرتا، غیبتیں کرتا، بہتان ترازیاں کرتا، یہ اس کا گناہ تھا. اللہ اکبر. خواتین توجہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز پڑھنے آیا کرو، عید گاہ آؤ. حتیٰ کہ اگر کسی خاتون کو شرعی مجبوری ہو نماز پڑھنے کی، وہ بھی آ جائے، نماز نہ پڑھے، الگ تھلگ بیٹھ جائے، خطبہ سنے، دعاؤں میں شریک ہو. حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے پاس برقع نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، تو اپنی سہیلی سے ادھار لے لے، سہیلی کے پاس ایک ہی ہو تو اس کے ساتھ لپٹ کر آ جائے، ایک ہی نقاب میں، ایک ہی چادر میں، دونوں لپٹ کر آ جائے. چنانچہ اس دفعہ عورتیں کثیر تعداد میں جمع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے مردوں کو خطاب کیا، پھر عورتوں کی طرف گئے، انہیں الگ خطاب کیا اور فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں، صدقہ دو کثرت سے، واکثر من الاستغفار، اور توبہ اور استغفار کر لو. فانی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے جب معراج کے موقع پر جہنم میں جھانکا اور جہنم کو دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. ایک عورت نے پوچھ لیے، وہ بھی میں، یا رسول اللہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ کیوں ہوں گی؟ فرمایا کہ تمہارے دو گناہ ہیں، تکثر من اللعن و تکفر من العشیر، تمہاری زبانیں بڑی گندی ہیں، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، گاڑی گلوچ، تانا زنی، اور دوسرا گناہ یہ کہ تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، ناشکریاں کرتی ہو. یہ دو گناہ سبب ہے. اگر بچنا چاہتی ہو تو کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے صدقہ دو. تو یہ زبان کا استعمال کتنا خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان بن سکے، اب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکا. یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، غیبت نہ کیا کرو. اس کا معنی غیبت کرنے والا خواہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، ایمان اب تک اس کی زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا. لا تختار المسلمین، غیبت نہ کیا کرو. تو یہ اس کے گناہ کا، یہ اس کے عذاب کا سبب کہ اس کی زبان محفوظ نہیں تھی. اور دوسرا شخص جسے عذاب قبر ہو رہا ہے، فکان اللہ یستنزع من البول، یہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے کو لگیں، جسم کو لگیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ استنزعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ لوگو پیشاب میں بڑی احتیاط کرو، طہارت میں بڑی احتیاط کرو، اس لیے کہ قبر کا زیادہ عذاب استنجا میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت قبر کے عذاب میں بعض اوقات پکڑ لیتا ہے ایک ایسے گناہ پر جو بڑا معمولی ہوتا ہے. انسان کو اپنی نیکیوں کے مقابلے میں وہ گناہ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ ہل رأى منکم رؤیا، آج تم میں سے کسی نے کو خواب دیکھا جو قابل ذکر ہو، میں اس کی تعبیر کر دوں. کبھی صحابہ بتاتے، کبھی خاموش رہتے. ایک دن فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، وہ خواب سن کر صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم انسانوں پر کیا کچھ بیتنے والا ہے اور ہم بالکل غافل ہیں. اس خواب کا ایک حصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس خواب میں دو فرشتے آئے. ایک حدیث میں ان کے نام مذکور ہیں کہ ایک جبریل امین تھے، دوسرے میکائیل تھے علیہم السلام. اور مجھے خواب میں کہتے ہیں کہ اٹھو ہمارے ساتھ چلو. میں خواب میں اٹھا، ساتھ ساتھ چل دیا. اب وہ مختلف منظر مجھے دکھا رہے ہیں، جہنم کے اندر مختلف منظر مجھے دکھا رہے ہیں. اب ہم خواب میں جا رہے ہیں، ایک منظر سامنے آیا، مجھے روک لیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو یہ کیا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے. اور جب وہ پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے تو دوبارہ اچھل کے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جیسے ایک گیند اچھل کے بچے کے ہاتھ میں آتی. جب پتھر اس کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو وہ سر دوبارہ صحیح حالت میں جڑ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وار کرتا ہے، پھر وہ سر پاش پاش ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ میں، جہنم کے عذاب میں، یہ اس کا ایک اضافی عذاب ہے. اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اور خوفناک طریقے سے دھاڑ رہا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، ما ذنبہ، اس کا کیا گناہ ہے، اسے اتنی شدید سزا دی جا رہی ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ انطلق انطلق، نہیں بولا نہیں، بس آگے چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ. تھوڑا آگے گئے، فرشتوں نے روک لیا کہ رک جاؤ، یہ دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سہانے ایک شخص کھڑا ہے، بیدہی قلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہے لوہے کا، جس کی بڑی خطرناک نوک ہے. اور وہ اس کنڈے کو، نوکدار کنڈے کو اس کے منہ میں داخل کرتا ہے اور جبڑے کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہ اس کی دائیں ناک میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہ اس نوکدار کنڈے کو اس کی دائیں آنکھ میں داخل کرتا ہے اور چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر بائیں طرف منہ میں ڈالتا ہے, بائیں طرف ناک میں ڈالتا ہے, بائیں آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا اسے گدی تک لے جاتا ہے. اور وہ دھاڑ رہا, چیخ رہا, چلا رہا, مجھ سے پھر نہ رہا گیا. میں نے پھر کہا سبحان اللہ, من آبا, یہ کون ہے, اس نے کیا گناہ کر رکھا ہے, یہ عذاب فرشتے نے بتایا کہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. فرشتے نے کہا کہ انتلق آگے بڑھو, ابھی سوال نہ کرو. ایک تیسرا منظر دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے, اس نہر میں ایک شخص غوطے کھا رہا ہے, اس کی آنکھوں میں, اس کے ناک میں اور اس کے منہ میں وہ خون جا رہا ہے. انتہائی تعفن, وہاں سے نکلنے کے لیے, بچنے کے لیے وہ کنارے کی طرف آتا ہے. کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں بڑے نوکیلے پتھر ہیں اور وہ پتھروں سے اس کے منہ کو بھر دیتا ہے. پھر دوبارہ وہ نہر میں چلا جاتا ہے, غوطے کھاتا ہے اور تیرتا رہتا ہے. میں نے پھر پوچھا اس کا کیا گناہ ہے, فرشتے نے کہا ان طریقہ آگے بڑھو. آگے بڑھے, آگے ایک اور منظر دیکھا کہ تندور جیسی کچھ عمارتیں بنی ہیں جن کے پیٹ چوڑے ہیں اور منہ تنگ ہیں, اس میں کچھ مرد اور عورتیں بہنا جل رہی آگ میں, انتہائی تباہ کن آگ, خطرناک آگ. جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تو زو زو ان کی چیخیں نکل جاتی, وہ دھاڑنے لگتے. میں نے پھر پوچھا ان کا کیا گناہ ہے. خواب کا یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے ان چاروں افراد کے گناہ بیان کی. فرمایا کہ پہلا شخص جو الٹا لیٹا ہوا ہے اور بھاری چٹان سے جس کے سر کو پاش پاش کیا جا رہا ہے, اس کے دو گناہ تھے. رفع القرآن بینام و انساد المکتوبہ, اس کا پہلا گناہ یہ ہے تو محفوظ کیا, پھر ایسا غافل ہوا کہ قرآن بھول گیا. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ینام اور صادق مکتوبہ, یہ فرضی نماز سے سویا رہتا تھا. فجر کی اذانیں گونج رہی ہیں, اذانیں سن رہے, اپنے بستر پر پڑا سو رہا ہے, اسے نماز کی ہوش نہیں اور نماز کی فکر نہیں. اب یہ شخص مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو یہ اس کے عذاب کی ایک اضافی کیفیت ہے کہ ایک بھاری جٹان سے اس کے سر کو بار بار پاش پاش کیا جائے گا. قرآن یاد کر کے بھول گیا اور مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں, جماعت کھڑی ہے, یا اپنے گھر میں بیٹھا آرام سے سو رہے یا دیگر مشاغل مصروف ہے. کتنا خطرناک عذاب ہے, کتنی خطرناک وعید ہے. اس کے بعد کوئی شخص یہ جرت کر سکتا ہے کہ اذان سنے اور مسجد میں حاضر نہ ہو, جماعت سے نماز نہ پڑھے؟ کتنی خطرناک بھائی. اور ہمارے کے دوسرا شخص جو چت لیٹا ہے اور نوکدار کنڈے سے جس کے منہ کو چیرا اور پھاڑا جا رہا ہے, اس کا گناہ یہ ہے کہ یغدو من بیتہ یکذب الکذب تبلغ الافاق, یا اپنے گھر سے صبح کو نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تبلغ الافاق, کہ اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے, اس کا یہ جھوٹ پھیل جائے. اور خاص طور پہ یہ میڈیا کا خطرناک دور کہ ایک بات ایک پل میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے. فرمایا کہ یہ اس کا منہج حیات تھا, یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ گھر سے نکلنا, کبھی یہاں بیٹھا کبھی وہاں بیٹھا, جھوٹ بول رہا اور کوشش کر رہا کہ اس کا جھوٹ پھیل جائے. کتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا. ویسے ہی ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی لعنت کی مستحق, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے اللہ کی پھٹکار کے مستحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یاکم بالکذب فان الکذب یہدی الی الفجور, وَإِنَّ الْفُرُوجَاتِ إِلَى النَّارِ کہ جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ سے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں اور گناہوں سے جہنم کا راستہ کھلتا ہے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو کذاب لکھ دو, اسے کذابوں کی لسٹ میں ڈال دو. اب ہمارے نزدیک یہ کذاب ہے, جھوٹا انسان ہے, اس کو کذاب لکھ دو. اب یہ ساتوں آسمانوں میں کذاب مشہور ہے, فرشتے اس کا نام کذاب ڈال دیتے ہیں. کذاب بظاہر وہ حاجی ہو, بڑا کاروباری کیوں نہ ہو, لیکن یہ کذب, یہ جھوٹ. فرمایا کہ اس کا شہرہ اسی نام سے ہے کہ یہ کذاب ہے. کتنی بڑی لعنت ہے اللہ رب العزت کی. اور کچھ جھوٹ تو بڑے خطرناک, جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعان فتر فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے مجھ پہ, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قیامت کے دن جہنم میں جاؤں گا, بلکہ جھوٹ باندھتے ہی یہ بات طے کر لے, اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں, یہی باور کر لے. اسے معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹی. یہ پچھلے دنوں میں قاہرہ میں تھا, خطیب خطبہ دے رہے, اسے معلوم ہے کہ جو کچھ بتا رہا ہوں یہ کہیں نہیں لکھا, یہ جھوٹ ہے. کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے, کہاں لکھا ہے؟ اسے معلوم ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ غلو ہے. نبی علیہ السلام کی شان میں غلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ دنیا میں طے کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے جہنم کے سوا کہیں نہیں جانا. ایسا غلو یہاں بھی موجود, ایسا غلوب یہاں بھی موجود. یہ کون سی شریعت ہے کہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں؟ یہاں کا شاعر کہتا ہے حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں, خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں؟ کہاں لکھا؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سے قرآن کی آیت ہے؟ من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جو شخص جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم طے کر لے. یہ خطرناک جھوٹ ہے. بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں, یہ بہروپیے جو دکانیں کھول کر بیٹھے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ خواب کی ایک تاثیر ہے, اور بھولے بھالے لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب فی رؤیاہ, جو خواب میں جھوٹ بولے جھوٹا خواب بیان کرے, کل یوم القیامہ ان یأخذ بین شعیرتین, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے ہاتھ میں جو کے دو دانے دے دے گا. یہ جو کے دو دانے, یہ چاول کے دو دانے اس کے ہاتھ میں تھما دے گا اور فرمائے گا کہ تو ان دو دانوں میں گرہ لگا دے, جب گرہ لگا چکے تو پھر جہنم سے باہر آ جائے. اب بتاؤ کوئی شخص جو کے دو دانے میں گرہ لگا سکتا ہے؟ کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا. کتنا ابھیان کردار ہے. فرمایا کہ یہ اس کا کردار ہے, گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا. آج معاشرے میں بہت سے جھوٹ ہیں, یہ مختلف اسٹیج ڈرامے جنہیں دیکھنے جاتے, فنکار کیسے کیسے جھوٹ بولتے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. اور یہ سب تماشائی بیٹھے سن رہے ہیں, ہنس رہے, حالانکہ سارا جہنم کا سودا. آج جھوٹ یہ بھیانک شکل وہ ہے جو تنظیموں کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, خواہ وہ سیاسی تنظیم ہو مذہبی تنظیم ہو, اپنی تنظیموں کے مورال کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ ہمارا نام اونچا ہو, اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دنیا بھر میں پھیل جائے, یہ خبر پہنچ جائے, حالانکہ جھوٹی ہے. یہ اس کا کردار کہ صبح کو گھر سے نکلتا کبھی یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کبھی وہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, اور کوشش کہ تبلیغ الافاق یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے, ہمارا شہرہ ہو, تنظیم کا نام اونچا ہو. اور نہیں اس کا کردار کتنی خطرناک سزا ہے کہ اس کے منہ کو چیرا اور پھاڑا جا رہا ہے, اور جبریل فرماتے ہیں کہ یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی. تیسرا شخص جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے, پوچھا یہ کون ہے جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے, گھبراتا ہے تو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, کنارے پر کھڑا ایک شخص اس کے منہ کو پتھروں سے بھر دیتا ہے, یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آکل الربا, یہ سود خور ہے, جس کا سودی کاروبار تھا, جس کا حرام کا کاروبار تھا, خون کی نہر اس لیے کہ یہ دنیا میں سود کی صورت میں لوگوں کا خون پیتا تھا اور خون چوستا تھا. یہ سزا اس کی قیامت تک قائم رہے گی. کتنا خطرناک گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کا ایک لقمہ, سود کا ایک لقمہ 33 بار کے زنا پر بھاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ربا سبعون بابن, سود کے 70 شعبے. ایسرہا نکاح الرجل امہ علانیہ, سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے سود کا, سب سے ہلکا موال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص چوک پر کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لے, اسے کیا سزا ملے گی؟ فرمایا کہ یہ سود کی سب سے ہلکی سزا ہے. لیکن یہ قوم کس طرح ملوث, سود کے نام تبدیل کر کے مختلف اسکیمیں جاری کی جاتی ہیں اور ہم اسے کاروبار سمجھتے ہیں. انشورنس کے کاروبار, یہ بانڈز کے کاروبار, ہم اسے کاروبار سمجھتے ہیں, حالانکہ سب قمار ہے, جوا ہے, سود ہے. تم حلال کا لباس پہن لو حلال کا, اور ایک چمنی کے برابر اس میں حرام آ جائے, جب تک وہ لباس پہن رہے ہو اللہ تعالیٰ کوئی نماز, کوئی حج, کوئی صدقہ قبول نہیں فرمائے گا. رزق کی حرام, یہ سود جنگ ہے اللہ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود خور جب قیامت کے دن آئے گا اللہ فرمائے گا خود سلاح کا ہتھیار پکڑ لو اور مجھ سے آ کر جڑو. کتنا شقی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ لڑنے کا چیلنج کر رہے کہ ہتھیار پکڑ کے مجھ سے لڑائی کرو. یہ سود جنگ ہے میرے ساتھ, اعلان جنگ ہے میرے ساتھ. چوتھا شخص, یہ لوگ جو ایک دم نور جیسی عمارت میں آگ میں جھلس رہے ہیں, جس کا پیٹ پھیلا ہوا اور منہ تنگ ہے. پیٹ پھیلا ہوا اس لیے کہ لوگوں کی تعداد بہت ہے, اور منہ تنگ اس لیے تاکہ یہ کبھی نکل نہ سکے. آگ کے شعلے ذرا بند ہوتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی, اور سارے اولاد ہیں, بے لباس ہیں. جبریل نے فرمایا کہ یہ اس امت کے زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے اور زنا سے محبت کرنے والے, یہ ان کے وبال ہے, یہ ان کی سزا ہے. یہ سارے قبر کے عذاب ہیں. کتنے ہولناک عذاب, کتنے خطرناک عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, معراج کے موقع پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا, لم اظفار من نحاس, جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے, نوکدار تانبے کے ناخن, یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم, اپنے ناخنوں سے وہ خود ہی اپنے منہ کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. اپنے آپ کو سزا خود ہی دے رہے ہیں. میں نے پوچھا من ہاؤلاء, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہاؤلاء الذین کانوا یاکلون لحوم الناس یقعون فی اعراضہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کا تجسس کرتے, ان کے عیب تلاش کرتے, اور عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے. یہ وہ لوگ یعنی غیبت کرتے, اپنے بھائیوں کی جاسوسی کرتے, ان کی عیب جوئی کرتے, اور کوئی عیب ہاتھ میں آ جاتا تو اس کی تشہیر کرتے, اس عیب کو بیان کرتے. یہ ان کا کردار ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے، یہ ان کا خطرناک کردار۔ اور نبی اسلام نے اس کردار کو عرب الربا قرار دیا۔ عرب الربا کا نام ہے سب سے بڑا سود۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ عرب الربا استاد المرے فیر دیا خی، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت کو راندنے اور اچھالنے کی کوشش کرے، اس کی غیبت کرے، اس کا نمیمہ کرے، اس کی چغلی کرے تاکہ بدنام ہو، الزام تراشی کرے تاکہ اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ فرما کہ یہ عرب الربا ہے، سب سے بڑا سود۔ اور سب سے چھوٹا سود کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، کہ سارے شرعی فرامین ذرا غور کرو ان کی حقیقتوں پر۔ چاہیے تو یہ کہ اپنے بھائی سے نگاہوں کو بند رکھے، نگاہ کو کھولے تو خیر خواہی کے لیے کھولے، کوئی عیب ظاہر ہو تنہائی میں اس کو باز کرے، نصیحت کرے اور اس کی عیب پہ پردہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے من ستر علی اخیہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مصر گئے ایک صحابی خالد بن مخلد الانصاری سے ملنے کے لیے، خادم نے بتایا کہ جابر باہر دروازے پر کھڑے، بھاگے بھاگے آئے جابر سے ملے۔ جابر نے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں، جب اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کی تھی اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا، تم تھے، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، وہ سارے فوت ہو گئے، صرف تم ایک زندہ ہو، تم سے وہ حدیث سننے آیا جس کا موضوع صدر مسلم کہ مسلمان پر پردہ ڈالنا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ خالد نے کہا کہ ہاں نبی اسلام کی حدیث ہے من ستر علی اخی المسلم عورتہ فکأنما احیا موعودا، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ جیسے اس شخص نے جاہلیت کے دور میں زندہ قبر میں دفن کی گئی کسی بچی کو زندہ کر دیا، اتنا خوش ہو۔ ستر مسلم یہ پردہ پوشی کتنا عظیم اجر کا حامل ہے۔ یہ ساری وعیدیں شریعت نے بیان کی ہماری اصلاح کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، ڈر جاؤ اس سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کی خبر دی گئی کہ قبروں میں عذاب ہوگا تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، وہ خون نام کی کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ خبر انسانوں کو دبا لیتی، اور سنن کبری تحقیق کے الفاظ کے مطابق حتی سارا کے شعر قبر اس قدر دباتی ہے کہ انسان کا وجود بال کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ کتنے بھیانک عذاب ہے، کتنی خطرناک صورت ہے۔ یہی اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، نیک اعمال ہو تو پھر یہ قبر کیسی کیسی نعمت ہے، کیسے کیسے اللہ کے انعامات، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا، مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے، نبی اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کے باہر کھڑے ہیں اور ایک سوار کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنما یودع ناقته، وہ اپنی ناکا کو، اونٹنی کو بڑی تیزی سے چلا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اپنی منزل تک جلدی پہنچ جائے۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر دور ہی سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کأنه یریدکم ایسا لگتا ہے کہ یہ سوار یہ نوارد یہ اجنبی ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور واقعی وہ جب قریب پہنچا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا من ترید تم کس سے ملنے آئے ہو؟ اس نے کہا ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخصیت سے ملنے آیا ہوں جس شخصیت کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا چہرہ تنتنا اٹھا خوش ہو گیا کہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. کہتا ہے کہ میں بڑی دور دراز کی زمین سے آ رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا من اینا اقبلت تم کہاں سے آ رہے؟ اس نے کہا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اپنی قوم برادری کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اپنے مال و دولت کو تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم میں اکیلا مسلمان برادری نے نکال دیا کاروبار سے آگ کر دیا سب برداشت کر لیا. بڑی بے چینی تھی بے قراری تھی کہ اللہ کے پیغمبر تک جلد پہنچوں اور ایک سوال کروں. فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جس کو اپنا لوں لازم قرار دے لوں اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ بس یہ وہ سوال ہے جس نے مجھ کو بے قرار رکھا. اپنے اہل کو چھوڑ کر آ گیا قبیلے کو چھوڑ کر آ گیا اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا تجارتوں کو چھوڑ کر آ گیا اس سوال کے لیے کہ جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اسلام کے ارکان ہیں توحید ہے رسالت ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے یہ اسلام کے ارکان ہیں. طریقہ بتایا بڑا خوش ہوا اپنی اونٹنی کی لگام واپس موڑ دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو جا کر بتاؤں کہ میں اللہ کے سچے پیغمبر سے مل کے آ رہا ہوں اور اللہ کے سچے پیغمبر نے مجھے یہ علم دیا ہے اپنی قوم کو فاض کروں قوم کے ساتھ خیر خواہی کروں. چلتے چلتے یہ الفاظ کہہ گیا کہ والذی بعثک بالحق لا یزید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا اس ذات کی قسم جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا جو کچھ آپ نے فرما دیا میں اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. یہ سچا دین سچے لوگوں کا منہج کہ جو کچھ شریعت میں آ گیا قرآن حدیث میں آ گیا اس پر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. آج لوگوں کے فتوے ملفوظات فلاں کی باتیں بزرگوں کے قصے کہانیاں یہ سب دین میں شامل کر کے ان کو دین بنا دیا گیا. عقیدہ یہ ہے جو یہ شخص بیان کر گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے فرما دیا میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں. یہ کہہ کے واپس پلٹا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ چند گز آگے گیا اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک دل میں داخل ہو گیا اور توازن بگڑ گیا وہ شخص گردن کے بل نیچے گرا اور وہی شہید ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا بھی رجل اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر لائے. نبی رسول نے بڑے پیار سے اس کو دیکھ رہے بڑی محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا پھر ایک دم پیچھے ہو چہرہ ہٹا لیا اور صحابہ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں نے چہرہ کیوں ہٹایا؟ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی سیح من سماء الجنہ جب میں نے چہرہ قریب کیا میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے. فحسبت انہ کان جائعا یہ شخص بھوکا اور پیاسا تھا اس کو صرف سفر کی دھن سوار تھی کہ جلد جلد اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جاؤں نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش جنت کا راستہ معلوم کر لوں جہنم سے بچاؤ کی صورت معلوم کر لوں. اس پر دھن سوار تھی بھوکا تھا پیاسا تھا اللہ کی راہ میں تھا جو ہی یہ روح قبض ہوئی جنت کی ضیافتیں جنت کے میوے اس کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے. کتنا خوش نصیب انسان. نبی رسلم دفن کر رہے اس کی قبر مٹی ڈال رہے اور ساتھ ساتھ فرما رہے کہ عاملہ قلیلا اجرا کثیرا اس نے عمل نہیں کیا عمل بہت کم کیا لیکن ثواب بہت پا گیا عمل بہت کم کیا لیکن ثواب بہت پا گیا اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے بڑا اجر دیا. اب دیکھیں اگر انسان اللہ کے دین کی راہ میں نکلے, دین کی دھن سوار ہو, اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو, اس طرح کا عقیدہ ہو کہ جو کچھ قرآن میں ہے, جو کچھ حدیث میں ہے, اسی پہ اکتفا کروں گا, نہ زیادہ نہ کم, تو کتنا خوش نصیب انسان ہے. کس طرح اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے مراحل سامنے آ رہے ہیں. نبی اسلام اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے اور یہ بشارتیں سنا رہے کہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا لیکن ثواب بہت باقی. اللہ رب العزت کی محبت کے مظاہر جنگ احد میں جابر کے والے عبداللہ شہید ہو گئے, عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جابر کو بڑا ملال ہے کہ میرے والد مجھ سے بچھڑ گئے. ایک رنج ہوتا ہے, شہادت اللہ کی نعمت ہے لیکن عزیزوں کے بچھڑنے پر کچھ نہ کچھ ملال ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے ان کی مفارقت پر. جب جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو نبی علیہ السلام کو خبر بیان کر رہے ہیں اور صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تسلسل کے ساتھ گر رہے ہیں. جعفر کی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. کچھ ملال ہوتا ہے, کچھ دکھ ہوتا ہے کہ والد چلے گئے. اگلے دن رسول اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر, رات میں نے دیکھا کہ ان اللہ تکلم اباک کفا, کہ اللہ نے تمہارے والد کو اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی, اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی. کس طرح محبت کا اظہار کہ اگر یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے, اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں گزرے تو جہاں قبر کی عذاب ہے وہاں نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے تمہارے والد کو بٹھا کر باتیں کی. بات کیا کی؟ پوچھا کہ اے عبداللہ تمہیں کچھ اور چاہیے, کچھ تمنا کرو, کچھ خواہش کرو. فرمایا کہ یا اللہ اتنی نعمت جو تصور سے ہٹ کر, تصور سے بعید, اس کے بعد کیا تمنا باقی رہ جائے. اللہ خدا نہیں, کچھ تمنا کرو, کچھ مانگو. اور پھر عرض کر دیں کہ یا اللہ ایک ہی تمنا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ تیری راہ میں پھر جہاد کروں, اسی راستے سے تیرے پاس واپس پہنچوں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا, ہمارا فیصلہ کہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہونے کے بعد, ایک دفعہ موت کا جام پی لینے کے بعد دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا. یہ ہمارا اٹل فیصلہ. کتنی عظیم شان نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو تو پھر یہ قبر جنت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, القبر روضۃ من الجنہ حفرۃ من حفر النار, کہ قبر بعض لوگوں کے لیے جنت کا باغیچہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے آگ کا کڑا ہے. انہا القبور مملوۃ ظلمۃ, یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں, تاریخی ہی تاریخی, اندھیرا ہی اندھیرا. ان کو منور کر لو, روشن کر لو. اگر منور کرنا ہے تو نسخہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا, کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرے گا. نمازوں کی حفاظت کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ نمازوں کو ادا کرے گا وقت کی پابندی کے ساتھ, اور دوسرا معنی یہ کہ نمازوں کو ادا کرے گا اللہ کے پیغمبر کے طریقے کی مطابقت کے ساتھ. کہ جو نماز پڑھے گا تو اس کے دل میں یقین ہوگا کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں بے نہیں اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. یہ نہ ہو کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز میرا باپ پڑھتا تھا, میرا استاد پڑھتا تھا, میرا معلم پڑھتا تھا. نہیں, نہ باپ ہے, نہ استاد ہے, نہ کوئی معلم ہے, دین میں کوئی اتھارٹی نہیں. اگر اتھارٹی ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرے اس دو, ان دو معنوں کے ساتھ, ایک وقت کی پابندی کے ساتھ, دوسرا اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ, تو اس کو کیا ملے گا؟ کانت لہ نورن, یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی. قبر منور ہو جائے, واشتے دور ہو جائیں گی, تاریخیاں چھٹ جائیں گی. ایک اور حدیث میں فرمان ہے, بشر مشاعین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ, کہ اللہ کے رسول, اے میرے پیغمبر, ان لوگوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کی, اندھیروں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, جیسے عشاء کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, کہ جو لوگ اندھیروں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں انہیں بشارت دے دو کس چیز کی؟ بنور تام، مکمل نور کی، مکمل نور کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن انہیں مکمل نور حاصل ہوگا. یہ قبروں کی ظلمتیں، یہ تاریکیاں کیسے دور ہوں گی کہ نمازوں کی برکت سے اور نمازوں کے نور سے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ گھاٹیاں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں. تو آئیے ہم اللہ کے رسول کی ذات کی طرف آئیں. میرے بھائی، اگر گناہ ہو چکے، زیادتیاں ہو چکی، تو شریعت میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا امکان ہر وقت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یقبل توبہ عبدہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان جہاں نہ اٹک جائے. اگر آخری وقت آ جائے، جان جہاں پھنس جائے، اب وہ کہے میں توبہ کروں، اب نہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے پوری زندگی ہے توبہ کر لو، اللہ قبول کر لے. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ توبہ کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اور بیٹے نے دھمکی دی گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ماں نے کہا چلا جا گھر چھوڑ کے، بلکہ دروازہ کھول کے دھکا دے کے بیٹے کو باہر نکال دیا. وہ کیسا نافرمان ہوگا کہ ماں جیسی پاکیزہ ہستی اپنے بیٹے کو دھتکار دے اور دھکا دے کے باہر نکال دے، کتنا نافرمان ہوگا. بیٹا بھی یہ کہہ کے چلا گیا کہ کبھی واپس نہیں آؤں گا، اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا. ماں نے بھی کہہ دیا کبھی نہ آنا، اپنی شکل نہ دکھانا. اب وہ بیٹا باہر نکلا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تھوڑا وقت گزرا، پریشان ہو گیا، اس کے دل میں آیا ہوگا کہاں جاؤں، رات کہاں گزاروں، کھانا کہاں سے کھاؤں، پانی کہاں سے پیوں. نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اپنے گھر واپس پلٹ آیا اور دروازے کو دستک دی. دروازہ فوراً کھل گیا، گویا اس کی ماں بھی منتظر تھی کہ بیٹے کو نکال تو دیا، اب ماں بھی پشیمان ہے کہ بیٹے کو کیوں نکال دیا. دروازہ فوراً کھل گیا اور ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. یہ بندر میں نے دیکھا، میرا دھیان خالق کائنات کی طرف چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ارحم العباد من هذه لبلدها، جو محبت اور پیار ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار محبت اللہ کو بندوں سے. تو ایک ماں کی محبت کا عالم دیکھ لو. صاحب کا زندگی پشیمان ہو جائے اور اللہ کے دربار میں سچے ہو کر پہنچ جائیں، سچی صلح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے ماں کی اولاد کے پیار سے بڑھ کر محبت اور پیار. اللہ اکبر، سورہ بروج کا مضمون آپ کے سامنے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، کن لوگوں کا ذکر؟ اصحاب حدود کا. اصحاب حدود جنہوں نے خندقیں کھودی، ان میں آگ جلائی، اور ایک ہی دن میں اللہ کے 30,000 اولیاء کو اس آگ میں جلا دیا. ایک دن میں 30,000 اللہ کے ولیوں کو اس آگ میں جلا دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے میرے بندوں کو یہ فتنہ دیا، تکلیف دی، ان کو جلا دیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہ کر سکے. اس کا معنی یہ کہ یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دوں گا. کتنا عظیم اس کا فضل ہے، کتنا عظیم فضل ہے. اللہ نے قرآن میں نصارہ کی دو جماعتوں کا عقیدہ بیان کیا. ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ صالح ثلاثہ، کہ وہ لوگ بڑا پرلے درجے کا کلمہ کفر کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اقانی میں ثلاثہ، الہ، روح القدس اور مسیح، ان تین اقانی سے مکمل الہ بنتا ہے، ان کا عقیدہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ مسیح ہے، مسیح اللہ ہے. کتنا گندا عقیدہ اللہ نے بیان کیا دونوں کا عقیدہ. اور آگے چل کے کیا فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مانا کہ یہ بھی توبہ کر لے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. تو آئیے ہم توبہ کریں، انابت الی اللہ کریں، تعلق باللہ اپنا لیں. یاد رکھو، یہ آخر خطرناک گھاٹیاں، یہ خطرناک مقامات، انہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے جب تک اللہ اس کے اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، سچی فرمانبرداری ہو، ٹھوس عقیدہ ہو، عمل صالح ہو، اخلاق کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کردار کی حفاظت ہو، اور سچی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کی اطاعت ہو. یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اس کی طلب ہونی چاہیے اور اس کی توفیق کی دعائیں مانگتے رہو, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله
اللہ والصلاه والسلام على رسول الله وبعد.
میرے دوست اور بھائیو, یہ جمعہ کا دن ہے اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جمعہ کے جو احکام وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں.
جمعہ کا دن سید الایام ہے, یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دن ہمارا عید کا دن ہے. یہ دن کیسے گزرنا چاہیے, اس میں کچھ شریعت کے کچھ دو تین حدیث آپ کو سناؤں گا. ایک تو اس دن کو آپ غنیمت جان لیں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے. یہ دن نبی علیہ السلام کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, فرشتے تمہارے منہ دیکھ رہے ہیں کہ تم درود پڑھو اور ہم وہ درود اللہ کے پیغمبر تک پہنچائیں, اور ہم اپنی گاڑی صاف کر رہے ہیں, اپنے سائیکل کی چین درست کر رہے ہیں, اور دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں. کوئی بازار جا رہا ہے, کوئی مارکیٹ جا رہا ہے, کوئی فلاں کام, یہ سارے جو دنیاوی کام ہے جمعے کے دن پر ہم نے رکھ چھوڑے. حالانکہ یہ دن کثرت سے درود پڑھنے کا دن, اس کی فضیلت ہے. پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کو جلدی نہا دھو لے, کپڑے پہن لے, اور پھر اچھے کپڑے پہن خوشبو